السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والحديث القدسي الله تعالى كيف يعرف يوم الله سلم فرماته، الله تعالى كإرشاده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے ہمارے بڑھتی ہوئی مشکلات کے اسباب اور واحد علاج. ہر مشکلات ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. روزانہ ایک نئی مشکل کے سامنا کرتے ہوئے صبح ہوتی ہے. اب تو یہ مشکلات زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن چکی ہیں. ہماری مشکلات کیا ہیں اس پر تو ہم بات کرتے ہیں تو تحصیل لا حاصل ہے، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں ہماری مشکلات کیا ہیں، اور روزانہ خبروں میں بریکنگ نیوز کی صورت میں مختلف مشکلات دیکھتے بھی ہیں اور اپنے گھروں میں ان مشکلات کو محسوس بھی کرتے ہیں. چاہے مشکلات رزق کی تنگی ہو، مہنگائی ہو، اختلافات اور ناچاکیاں ہوں، یا بیماریاں ہوں، یا قحط سالی ہو اور پانی کی قلت ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، یا ان کی مختلف مشکلات ہوں، وہ ہوں ان کی تعلیم، تربیت وغیرہ. مشکلات نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. اسباب کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، آج صرف ایک سبب پر بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جائے. اگر ہمیں بیماری کی جڑ کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے. اگر ان تمام مشکلات کی بنیادی وجہ اور سبب کا ہمیں علم ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے. ان تمام مشکلات کا ایک ہی سب سے بڑا سبب ہے اور ان کا ایک ہی سب سے بڑا علاج ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک علاج کے بہت سارے خوبصورت ثمرات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں. سب سے بڑا سبب ان تمام مشکلات کا ہمارے گناہ ہے. جن میں ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ہم دنیا میں سب کو راضی کرنا جانتے ہیں سوائے اپنے رب کے. کوئی بھی کچھ کہنے سے پہلے یا کرنے سے پہلے ہم نے کب سوچا ہے کیا میرے اس قول اور فعل سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا. چاہے آپ اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، چاہے آپ اپنے والدین سے مخاطب ہوں، جن کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، آپ اف تک نہیں کہہ سکتے اپنے والدین کو. اگر اف کہیں گے تو رب ناراض ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے رب ناراض ہو جائے گا، ناجائز کسی کا دل دکھائیں گے تو رب ناراض ہو جائے گا، غیبت چغل خوری گالی گلوچ تانا زنی یہ سب رب کو ناراض کرنے والے اقوال ہیں. جھوٹی تہمت لگانا، کسی کو گالی دینا، اس کے حسب اور نسب تانا زنی کرنا، یہ سب وہ اقوال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور واللہ کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہو رہا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نام اعمال میں درج ہو رہا ہے ہر قول اور فعل. ہاتھ اٹھانے سے پہلے، قدم بڑھانے سے پہلے ہم نے کتنی مرتبہ سوچا ہے کہ ہمارا یہ ہاتھ کا اٹھنا اور قدم کا بڑھنا میرے رب کو ناراض کرتا ہے یا راضی کرتا ہے؟ پھر مشکلات ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ ایک تسلسل سے شروع ہو جاتا ہے. ایک روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی وہ مشکل دور نہیں ہوتی، دوسرے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ایک قرض کی ادائیگی کے لیے ہم انتھک محنت کر کے ابھی اسے چکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا سر پہ آ جاتا ہے. ایک مصیبت ٹلتی نہیں، دوسری سامنے آ جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے. ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے. ان مشکلات اور مصیبتوں کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اپنے رب کی سخت یاد آتی ہے، واپس پلٹتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جسے ہم نے ناراض کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ عذاب ادنا ہے، یہ تمام مشکلات، دنیاوی مشکلات، یہ چھوٹے سے عذاب ہے، چھوٹی سی تکلیفیں ہیں. عذاب اکبر قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ مشکلات ہیں. لیکن عجب بات ہے، دنیا میں بھی یہ مشکلات عذاب بن کر رہ جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی ان سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہے جب ہم علاج نہیں کرتے. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. سبب کا تو ہمیں علم ہو گیا ہے, ہمارے گناہ ہیں جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھے سب گناہ برابر نہیں ہیں, سب سے بڑے گناہ بھی ہیں, سب سے چھوٹے گناہ بھی ہیں, ہیں سارے گناہ. اور سب سے رب ناراض ہوتا ہے. آج ہم اپنے گھرانوں میں, اپنے معاشروں میں دیکھ لیں, سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, یوں بڑی تصویر لگی ہوتی ہے کسی پیر کسی بزرگ کی, اور گھر والے کبھی پیٹ پھیر کر اس تصویر سے رخ نہیں موڑتے, چلتے ہیں تو یوں چہرہ تصویر کی طرف ہوتا ہے, باہر نکلتے تو الٹے پاؤں باہر نکلتے ہیں, بے ادبی ہوتی ہے. صبح و شام وسیلے کے نام پر پکارا جاتا ہے, استغاثہ کیا جاتا ہے, کہتے ہمارا اچھا دن گزر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم پیر کا دیدار نہ کریں اور اسے استغاثہ نہ حاصل کریں. میں صرف درباروں کی بات نہیں کر رہا, بعض گھرانے خود دربار بنے ہوئے ہیں. بعض گھرانوں میں ماہانہ اجتماع ہوتے ہیں اور بعض میں ہر جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے. کس چیز پہ جمع ہوتے ہیں؟ شرک بدعات و خرافات پر جمع ہوتے ہیں. سب سے بڑے گناہ پر جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اس پر جمع ہوتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے بعض گھرانوں کی, ورنہ معاملات واللہ اس سے بڑھ کر ہے. سبب ہم خود ہیں اپنی مشکلات کے. اب بریکنگ, سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو آپ سن رہے ہیں آج کل, وہ پانی کی قلت ہے. کئی ملک ایسے ہیں جو قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی راستے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آنے والے وقت میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا چیلنج دنیا کا ہوگا پانی کی قلت. پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ جو ہے اس وقت ماہرین یہ کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں پانی کی قلت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا چیلنج ہے پوری انسانیت کا. اب بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے. گلوبل وارمنگ ایک دنیاوی وجہ ہے سائنس کے اعتبار سے, لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے. دنیاوی اور بنیادی وجہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. سائنس کہتی ہے دنیا میں تبدیلی آئی ہے, گلوبل وارمنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ ہیں. لوگ مختلف حل ڈھونڈ رہے ہیں، ماہرین دنیا کے جمع ہوئے ہیں اور مختلف حل دیکھ رہے ہیں. واللہ پوری دنیا کے ماہرین مل جائیں، جو علاج اور حل اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے اچھا علاج ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا حل ہو ہی نہیں سکتا. وقتی طور پہ ہوں گے، ڈیم بننے چاہیے، اچھی بات ہے، ایک حل کی صورت ہے، لیکن مکمل حل نہیں ہے، کیونکہ اصل جڑ ابھی باقی ہے. جب تک بیماری کا جڑ سے علاج نہیں کیا جاتا تو بیماری کا خاتمہ نہیں ہوتا، دب ضرور جاتی ہے. اور غلط علاج کیا جائے تو دبتے ہوئے وہ اندر سے بڑھتی جاتی ہے اور کبھی آتش فشاں کی طرح پھٹ بھی سکتی ہے اور بہت خطرناک اور جان لیوا ہو جاتی ہے. واحد علاج، ایک خوبصورت اور پیارا علاج ہے. اور واللہ اس علاج کے ساتھ اتنی خوبصورت ثمرات جڑے ہوئے ہیں، آپ حیران ہو کے رہ جائیں. اس علاج کے لیے نہ آپ کو کہیں پر سفر کرنا پڑے گا اسے لینے کے لیے، نہ بہت سارے پیسے لگانے پڑیں گے، اور نہ ہی کسی کی سفارش کی ضرورت ہے. اور نہ اس کے لیے بہت ساری کسی محنت کی ضرورت ہے. جتنا یہ علاج آسان ہے، واللہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہے لوگوں کے لیے. لوگ پیسہ بہا سکتے ہیں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، لمبے لمبے سفر کر سکتے ہیں، سفارش کے لیے مختلف دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن اس پیارے خوبصورت اور مؤثر واحد علاج کی طرف جا نہیں سکتے. یہ واحد علاج جو سب سے خوبصورت اور پیارا علاج ہے، استغفار ہے. استغفار جس میں توبہ کا معنی بھی شامل ہے. استغفار کیا مطلب ہے؟ استغفار کا اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا ہے. عربی میں الف سین تا جس لفظ سے پہلے لگ جائے مطلب ہے طلب کرنا. استسقاء سقیہ طلب کرنا، یعنی بارش کی دعا کرنا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا، صلاۃ الاستسقاء. استفتاء فتویٰ طلب کرنا، اسی طریقے سے استغفار مغفرت طلب کرنا. ہوتا کیا ہے؟ اپنے دل کے یقین کے ساتھ اپنی زبان سے یہ بار بار کہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسے کہتے ہیں استغفار. بعض لوگوں نے سمجھا ہے، میں اس لیے تفصیل بیان کرتا ہوں، استغفار سے مراد یہ کہنا استغفار استغفار استغفار، غلط ہے. یہ مطلب نہیں استغفار کا. استغفار کا مطلب ہے مغفرت، اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر، مغفرت طلب کرنا. اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. استغفار میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اور زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہوتا ہے. مشکل علاج ہے، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ تمام مشکلات, واقعی تمام مشکلات کا یہ ایک ہی علاج ہے. آئے دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات کہاں تک سچ ہے. دیکھیں ایک پیارا سا راز ہے, وہ رب کریم ہی جانتا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں بتایا گیا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ سب سے بہترین علاج ہر مشکل کا, تمام مشکلات کا استغفار ہے, بلکہ یہ تفصیل بھی موجود ہے کس وقت یہ علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کس وقت یہ علاج کرنا ہے. ویسے تو 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, سب سے زیادہ قبولیت کا وقت اور اس پیارے علاج کا وقت بھی بتایا گیا ہے. اس کے مختلف فوائد اور ثمرات بھی بیان کیے گئے ہیں. میرے بھائیو ہمارے پاس کیا عذر باقی رہتا ہے, واللہ تفصیل موجود ہے. اچھا اس سے بڑھ کر عملی پریکٹیکل مثالیں بھی موجود ہیں سابقہ امتوں میں. اور کیا چاہیے, یعنی کوئی زبانی کلامی کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے. اگر کریں گے تو ممکن ہے ایسا ہو جائے, نہیں واللہ جب علاج فرمایا ہے تو واللہ مکمل علاج ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. امام حسن بصری رحمہ اللہ من سادات التابعین, تابعین کے سرداروں میں سے ہیں. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کہ میں مشکل میں ہوں. کیا مشکل ہے؟ بے روزگاری ہے, ہاتھ بہت تنگ ہو چکے ہیں. فرمایا علاج کے حل کیا ہے؟ استغفار پڑھو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا, وہ کہا میں بے اولاد ہوں, مجھے بتاؤ میرے لیے کوئی علاج, میں مشکل میں ہوں, کوئی علاج ہے؟ کہتا استغفار پڑھو. تیسرے نے اپنی مشکل بیان کی, فرمایا علاج استغفار کرو. تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف مشکلات لے کے آئے ہیں, آپ نے علاج سب کو ایک ہی بتا دیا ہے. جواب میں فرمایا, خوبصورت جواب سن لیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قال اللہ تعالی فاستغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. میں نے کہا اپنی قوم سے, اپنے رب سے مغفرت کی دعا طلب کرو, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ غفار ہے, بار بار مغفرت کرنے والا ہے. تم گناہ کرتے جاؤ گے, استغفار کرتے جاؤ گے, توبہ کرتے جاؤ گے, اور رب بار بار تمہیں معاف کرتا جائے گا, مغفرت کرتا جائے گا. گناہ معاف ہو گئے, مشکل آسان ہو گئی. اب خوبصورت اس کے اثرات دیکھیں استغفار کے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خیر موجود تھا, لیکن سب سے بڑے گناہ کو سب سے پہلے, یہ سب سے بڑا گناہ ایجاد ہوا شرک جو ہے, اس سے پہلے شرک موجود ہی نہیں تھا. اب رب سے توبہ کرو, استغفار کرو, اور توحید کی طرف واپس پلٹو. کیا ملے گا تمہیں؟ فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا, سنے, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے رحمت کے دروازے کھلیں گے, رحمت کی بارش ہوگی, بارشیں ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. بے روزگاری ہے, مال کی قلت ہے, وہ بھی عطا فرمائے گا. اولاد کو ترستے ہو, اولاد نہیں ہے, نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَأَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بس اتنا کافی ہے نہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, پانی کی قلت ہے, تمہارے لیے باغات عام ہو جائیں گے اور نہریں, چلتی ہوئی نہریں عام ہو جائیں گی. سبحان اللہ, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توقیر کی امید کیوں نہیں رکھتے ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قدر کرنے کا حق ہے, قدر کیوں نہیں کرتے ہو. بے قدر لوگ ہیں, نافرمان. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے, ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں, لیکن اس کریم رب کا خاص کرم ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, ہم سے گناہ ہوں گے, تو اس گناہوں کی جو مصیبتیں ہیں مترتب ہوں گی وہ بھی ہوں گی, لیکن حل پہلے سے بتا دیا ہے. حدیث قدسی میں سے مسلم کی لمبی حدیث ہے, پیاری حدیث ہے, اس حدیث کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس حدیث قدسی میں, یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم صبح شام خطا کرتے رہتے ہو, گناہ کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا, اور میں ہی ہوں جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, مغفرت کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم, بس مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہاری مغفرت کر دوں گا, تمہیں معاف کر دوں گا. فاستغفرونی اغفر لکم, سبحان اللہ, کثرت سے استغفار جو پڑھتا ہے واللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالی کی رحمت کے ایسے دروازے کھلتے ہیں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا, اور واللہ کر کے دیکھ لے, تجربہ نہ کرے, دل پہ یقین کے ساتھ کرے, کیونکہ معاملہ رب سے جڑا ہوا ہے. دل کی یقین بھی عجیب سا ہوتا ہے میرے بھائیو, واللہ آپ کوئی بھی کام اپنے دل کے یقین کے ساتھ کریں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. ایک عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہمارا معاشرہ, یعنی اس حد تک بھی لوگ, بعض لوگ جا سکتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا غالباً 10 دن پہلے, اسے شدید درد تھا, جیسے ہم کہتے ہیں عرق النساء یا شیٹیکا کا جو درد ہوتا ہے, بہت ٹانگ کے پچھلے حصے میں وہ شدید درد ہوتا ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس بندے کی میں نے فائل دیکھی, کئی ڈاکٹروں کے پاس وہ بندہ گیا ہے, ان کے فائل میں پورے جتنے وزٹ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں کمپیوٹر فائل میں, لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کی جو تکلیف تھی وہ نہیں تھی, جس وجہ سے وہ پہلے آ رہا تھا. تو بات بات اس نے مجھے خود بتایا, کہتے میرے جو یہ تکلیف تھی نا, میں اسپیشلسٹ کے پاس گیا, فلان کے پاس گیا, فلان کے پاس گیا, میں ٹھیک نہیں ہوا, میرے ایکس رے ہوئے ہیں, فلان فلان پہ ہوا ہے, پتہ میں کیسے ٹھیک ہوا ہوں. اچھا بتاؤ جی کیسے ٹھیک ہوئے ہو, کہتے میں نیٹ پہ, نیٹ کی مصیبت دیکھیں ذرا, نیٹ پہ کوئی چیز دیکھ, کوئی دیکھ رہا تھا کوئی شخص, تو میری تکلیف دیکھ, اس نے بتایا کہ تمہارا علاج میں نے دیکھا ہوا یہاں پہ, آئے تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. کہتے ایک غالباً یوٹیوب میں یا فیس بک میں کہیں پہ تھا, میں بھول گیا ہوں کہاں پہ بتایا, اس نے کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کی ہے اور اس میں علاج بتایا ہوا ہے, بڑا عجیب سا علاج ہے, سنیں ذرا علاج کیا ہے. کہتے اس میں میں نے وہ علاج کیا ہے, میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. میں نے کہا کوئی دوائی ہوگی, کوئی معجون ہوگا, کوئی ہوتے نا کوئی اس طریقے سے جڑی بوٹی کا کوئی علاج, والله سب سے ہٹ کر علاج, عجیب سی بات ہے, سنیں ذرا. کتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس بندے نے کہا کہ 10 دن تک یا اس سے زیادہ اپنے ناخن کو ہاتھ مت لگاؤ, ہاتھ اور پیر کے ناخن جو ہیں اسے بڑھاؤ, جب بڑھ جائیں تو سب کو کاٹ لو, کاٹنے کے بعد ان کو ایک تھیلی میں ایسے جمع کر لو, پھر زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھودو اور کہو اللہ تعالیٰ میں اپنی تمام مشکلات دفن کر رہا ہوں, میرا اپنی جو مصیبت ہے یہ دفن کر رہا ہوں, آپ دفن کر لیں, مصیبت گئی. کہ میرا درد چلا گیا اس وقت. میں کہا سبحان اللہ, ناخن بڑھانا کا شرعاً کیا حکم ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ میرے بھائی ناخن اگر بڑھ جاتے خود تو انہیں کاٹنا پڑتا ہے, جان بوجھ کے بڑھایا نہیں جاتا. نافرمانی 40 دن سے زیادہ ناخن کو رکھنا جرم ہے, پتہ ہے حرام ہے شرعاً, اور اس ناخن کو جان بوجھ کے بڑھایا ہے اور پھر اتنے بڑے ہو گئے ہیں پھر اسے کاٹا ہے, کاٹ کے اسے پھر دفن کر دیا اس طریقے سے. مجھے بتاؤ جب ایک ہندو بت کو پکارتا ہے کچھ دفن شفن نہیں کرتا, وہ اپنی مصیبت بت کے سامنے رکھتا ہے یا گائے کو سجدہ کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا وہ علاج بھی درست ہے؟ کتنی وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ کیسے ٹھیک ہے؟ کوئی بھی غیر شرعی اقدام علاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی, شفا حرام میں نہیں ہو سکتی کبھی, ہمیشہ حلال طریقے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اور پھر اصل بات کیا ہے؟ دل کا یقین ہے. کہتے ہیں میں نے دل کے یقین کے ساتھ یہ کام کیا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ پینیڈول کی گولی تم دل کے یقین کے ساتھ کھا لیتے تو تم ٹھیک ہو جاتے, کیونکہ ہمیشہ آتے اس نے کہا جو بھی علاج کھاتے مجھے پتہ اس میں کوئی اثر نہیں ہے, تو کھاتے کیوں ہیں پھر؟ کہتے بس کھانا پڑتا ہے. دل کا یقین بہت بڑی بات ہے واللہ میرے بھائیوں, دل کے یقین سے اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے, کیونکہ آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ نے کیا ہے تو آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, میرا یہ بندہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے, درد پر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے علاج کے لیے تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, یا جلد بازی کر کے نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے اپنا علاج کرواتا ہے. اس سے بڑھ کر مصیبت لو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, تعویذ لکھوا لیتے ہیں اور شرک اپنے گلے سے لٹکا دیتے ہیں یا بازو میں باندھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ لٹکانا شرک ہے, تمائم تعویذ کو کہا جاتا ہے, تمیمہ جمع تمائم ہے, کس نے گلے سے سینے سے لگایا ہوا ہے, کس نے دائیں بازو میں اسے پہنا ہوا ہے, کس نے ران پہ باندھا ہوا ہے, کس نے گھٹنے پہ باندھا ہوا ہے, کس نے پنڈلی پہ باندھا ہوا ہے, کس نے سر پہ باندھا ہوا ہے, کس نے زیر ناف باندھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآنی تعویذات ہیں, نعوذ باللہ من القدلان. اس پر کر کیا بدبختی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو زیر ناف باندھ لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے, اس بڑھ کر کوئی اور بے حرمتی آپ کیا منتظر ہیں؟ مجھے بتائیں, زیر ناف یا ران کی اوپر والے حصے میں، یا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی یہ حیثیت، یہ قدر ہماری زندگی میں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اور جو صحیح علاج کا طریقہ ہے اس کی طرف پلٹتے نہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کثرت سے کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے اور مشکلات کیسے آسان ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ چند اور بھی میں آپ بتاؤں جو استغفار کے ثمرات ہیں. ایک تو مشکلات ٹل جائیں گی، یہ قحط سالی ہے، یہ پانی کی قلت ہے، کثرت استغفار سے واللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن دل کے یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. بات یہ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، توبہ کرنی، استغفار کرنا ہے. دن میں کثرت سے جب آپ فارغ ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کئی لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں. بہترین وقت ہے واللہ، بہترین موقع ہے استغفار کا، اللہ کی ذکر کا. ایک اور فائدہ دیکھ لیں استغفار سے، ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مشکلات جو تنگیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو کمزوری ہے وہ طاقتیں بدل جاتی ہے، اور اگر طاقت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جب شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، بعد میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ویا قوم، اے میری قوم، استغفر ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی طرف توبہ کر کے واپس پلٹو. کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں ہوگی. وزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری جو طاقت ہے اللہ تمہیں مزید اضافہ فرما دے گا. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کرتے کرتے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اب فوراً استغفار کرنا شروع کر دیں. اور دیکھیں کس طریقے سے رکاوٹ دور ہوتی ہے. جو محسوس طریقے ہیں اور یا جو اس کے لیے جو ضرورت ہے آپ کے لیے، وہ بھی آپ ضرور کریں، لیکن استغفار کا دامن نہ چھوڑیں، جو معنوی علاج اصل علاج ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی رکاوٹ ہو نہیں سکتی، اور اس کی مدد کے بغیر کوئی مصیبت یا رکاوٹ ٹل نہیں سکتی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ میں کوئی مشکل آ جائے، یعنی مسئلہ یاد تھا بھول گیا، فتوی دینا جواب یاد تھا ذہن سے نکل گیا، میں کثرت سے استغفار شروع کر دیتا ہوں، ابھی 200 یا 300 تک پہنچتا ہوں فوراً جواب آ جاتا ہے، فوراً مسئلہ یاد آ جاتا ہے. یزدکم قوۃ الی قوتکم، پہلے کر کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. ایک اور استغفار کے فوائد میں سے بہت ہے، میں ایک اور کا ذکر کرتا ہوں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ ایک دو اور ذکر کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس بہت ساری نعمتیں لیکن اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے صحیح طریقے سے. کثرت استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى.
پہلے جملے وہی ہیں
وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ.
کیا ملے گا؟
يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى.
متاع حسن جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے آسانی سے. متاع حسن ہے لیکن کہ دنیا فانی ہے الی اجل مسمی, لیکن جب تک زندہ رہے گا خیر میں رہے گا, برکتیں ہیں, خیر و عافیت ہے.
استغفار سے, جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. واللہ اور سلف کی زندگی میں آپ دیکھیں انہوں نے استغفار کو اپنا زیور بنایا ہوا تھا, ہر وقت زبان پہ استغفار. طاقت ہے, عظمت ہے, شرف ہے اور کامیابی ہے. آج ہم اگر وہی راستہ اختیار کر لیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کرنا شروع کر دیں, واللہ ہماری حالت بھی ضرور بدلے گی. وہی عزت, وہی شرف, وہی کامیابی ضرور ملے گی. آخر میں سب سے بہترین وقت, میں نے عرض کیا شروع میں, اس واحد خوبصورت اور پیارے علاج کی تفصیل موجود ہے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ سب سے عظیم وقت جس میں آپ یہ علاج اگر کرتے ہیں تو زیادہ مؤثر ہوتا ہے. کون سا وقت ہے؟ رات کا آخری پہر, السحر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور سحر کے وقت رات کے آخری حصے میں, رات کے تیسرے پہر میں استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صلاۃ اللیل پڑھتے رہتے اور اپنے خادم سے کہتے رہتے دیکھو سحر کا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا, جا کے دیکھتے پھر واپس پلٹتا بھی نہیں ہوا, نماز پڑھتے رہتے. جو ہی سحر کا وقت شروع ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے فجر کے وقت. استغفار کا بہترین وقت ہے. متفق حدیث میں آیا ہے, معروف حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں, کون ہے جو مجھے گناہوں جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے, استغفار کرے میں اسے معاف کر دوں, اس کی مغفرت کر دوں, کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں. سبحان اللہ, بہترین وقت ہے واللہ. ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو مشکل میں نہیں ہے, لیکن ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے بہت سارے مشکلات کے باوجود بھی اس خوبصورت اور پیارے وقت میں سجدے میں گر کر دعا سو بہا کر اب طرف سے استغفار کرتا ہے؟ اصل بات یہ ہے اللہ کے ہیں پیارے بندے الحمدللہ. لیکن سوال ہمارا اپنا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ وہ تو ہیں اللہ کے پیارے، وبالاسحار ہم یستغفرون میں سے تو ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کب بنیں گے ہم؟ ساری رات جاگ تو سکتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر میں جب استغفار کا، اپنے تمام مشکلات کا حل اور علاج کا وقت شروع ہوتا ہے، ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کیونکہ رات کو جاگتے رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، بچوں کی تعلیم کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، قرض نے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، 10-20 مصیبتیں گن لیتے، مشکلات گن لیتے ہیں. فجر کی نماز پڑھیے، اللہ غفور رحیم ہے. وہ غفور رحیم تو وہ ہے، کس کے لیے غفور رحیم ہے؟ بے نمازوں کے لیے؟ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ یہ ارجاء کی ایک صورت ہے. ارجاء کا مطلب ہے یہ بدعتی ایک عقیدہ ہے کہ عمل کو ایمان سے خارج کرو، ایمان میں تو فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی اچھا عمل نہ کرو، ایمان باقی رہتا ہے، ایمان مضبوط باقی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بے نمازی کا تو ایمان ہی نہیں ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہوا، اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہتا ہے اللہ تو غفور و رحیم ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے. لیکن کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے وہ غفور رحیم ہے؟ میں اس کی بارگاہ میں جا کے، اس کے گھر میں داخل ہو کر اس رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا؟ سراپا نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، اور واللہ ہم سب ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں. ہم بات کریں مشکلات کے علاج کی، رات کے آخری پہر میں جاگنے اٹھنا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنی ساری مشکلات کو رکھنا ہے. الاخذ بالاسباب، صبح اٹھو اور جو بھی شرعی اسباب میں جا کے مشکلات کا حل ڈھونڈو. بیماری ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاؤ، اگر کوئی اور مشکل ہے تو اس کا حل ڈھونڈو، لیکن اصل جو حل ہے اسے، اس کا دامن مت چھوڑو. واللہ رات کی تاریخ اٹھ کے دیکھ کے خود اس پہ عمل کر کے دیکھو، اور دیکھو مشکلات ایک کے بعد دوسرے کیسے حل ہونا شروع ہوتی. واللہ ایسی جگہ سے مدد آپ کو ملے گی آپ کبھی اسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ سوچتے وہاں سے مدد ملے گی، اچھا وہ شخص ہے، اچھا وہ سفارش کرے گا، اچھا یہاں سے کوئی راستہ ملے گا. واللہ ایسی جگہ سے راستے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا آپ کی کبھی دل و دماغ میں تھے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکلات اسی کی اجازت سے ہیں. یہ مصیبتیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی مشکل ہو سکتی ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس رب کریم اور رحمان اور رحیم کی اجازت سے ہیں. کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں. کیوں پاک ہو جائیں؟ دیکھ اب رب کی جنت میں داخل ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور آپ کو خیر چاہیے؟ دنیا میں بھی حسنہ اور خیر ہے، عزت اور شرف ہے استغفار سے، آخرت میں بھی رب کی جنت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب شخص جانتے ہیں آپ؟ یہ اصل کامیابی ہے اور یہی اس کا راستہ ہے. انبیاء کثرت سے استغفار کرتے. سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مجلس میں اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے اٹھتا ہوں، اور ایک روایت 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہم اپنے مجالس میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہمارے کتنے گناہ معاف ہوئے ہمیں پتہ ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کون حق رکھتا ہے کثرت استغفار کا؟ ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ استغفار کریں گے. اچھا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسہ مال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جگہ پر بیٹھ کر سچے دلی اور یقین کے ساتھ اپنی زبان پہ کثرت سے اپنی عادت بنا لو اس پیارے عبادت کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی منہج سلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلات اور تمام مصیبتوں سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. فاللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.